الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک ہود کی 45 سے لے کر 47 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے احمد میر زادے. سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، آج پیر ہے، 3 مہر 1402 ہجری شمسی مطابق 9 ربیع الاول 1445 ہجری قمری اور 25 ستمبر 2023 عیسوی. آغاز امامت حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، پھر آغاز امامت حضرت ولی عصر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی میں ایٹمی اسلحے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عام انتخابات آئندہ سال ہوں گے، اور جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور ان کے رہنماؤں کے بغیر منصفانہ انتخابات ممکن ہیں۔ غرب اردن کے علاقے طول کرم میں نور شمس کیمپ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے میں کم سے کم دو فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی میں ایٹمی اسلحے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نیو یارک میں سیکرٹری جنرل کے دفتر میں انجام پانے والی ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے پڑوسیوں اور خاص طور پر عرب و اسلامی ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات میں آنے والی خوشگوار تبدیلیوں سے گوترش کو مطلع کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے اور جنوبی کوریا میں ایران کے منجمد اساسوں کی آزادی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ایٹمی معاہدے کے بارے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھے مشورے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ پیغاموں کا تبادلہ جاری ہے، جبکہ سلطان عمان کی تجویز پر بدستور غور ہو رہا ہے، اور اگر دوسرے فریق آمادہ ہوں تو ہم ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے سنجیدہ ہیں۔ وزیر خارجہ نے آئی اے ای کے ساتھ تعاون کے بارے میں بھی کہا، جب بھی آئی اے ای فنی دائرے میں کام کرتی ہے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب دوسرے فریق اپنے سیاسی نظریات کو آئی اے ای کے فنی امور پر ترجیح دینے لگتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی پالیسی میں ایٹم بم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی ایٹمی اسلحے کے حرام ہونے کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے فتوی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایٹمی اسلحے کی فکر میں نہیں ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر اس پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ دنیا میں ایٹمی اسلحہ رکھنے والے ملکوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ اس کا ایٹمی اسلحہ تیار کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس سلسلے میں ایران کے رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ بھی صادر ہو چکا ہے، اسی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ ایٹمی اسلحہ نہیں بنائیں گے لہٰذا ایران کے پڑوسی بھی اس راستے پر چلنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ لاوروف نے یہ بات سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے حالیہ بیان کے تعلق سے تاس کے نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کینسر کی ایک اہم دوا ایبرو ٹینیب تیار کرنے والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے۔ ایبرو ٹینیب اب تک ایران میں درآمد کی جاتی تھی، لیکن ایک ایرانی نالج بیسڈ کمپنی کے ماہرین نے یہ دوا ملک کے اندر تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ دوا بہت اہم ہے اور خاص حالات میں کینسر کے مریضوں کو دی جاتی ہے۔ یہ دوا ایران میں 5 سال کی لگاتار تحقیق کے بعد تیار کی گئی ہے اور اب اس کی پیداوار شروع ہو گئی ہے۔ دوا کی تیاری کے ساتھ ہی اس کے خام مادے کی تیاری بھی ایران میں ہی انجام پاتی ہے، اور چین اور ہندوستان کے بعد ایران اس دوا اور اس کا خام مادہ تیار کرنے والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے۔ ایران میں ایبروٹینیب دوا تیار کرنے والی نالج بیسڈ کمپنی کے ریسرچ ڈائریکٹر سجاد قدبیگی نے بتایا کہ یہ دوا خون کے کینسر اور لمفوما کے علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دوا خون کے کینسر سی ایل ایل اور ایس ایل ایل کے علاج کے علاوہ پیوندکاری میں بھی دی جاتی ہے۔ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر محترمہ بہمنی نے بتایا کہ یہ دوا کینسر کا مکمل علاج کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوا کے خام مادے کی ایران میں تیاری قیمت کے لحاظ سے بہت کم ہے اور بہت معیاری ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوا کی برآمدات سے ملک کی زر مبادلہ کی آمدنی میں کافی اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عام انتخابات آئندہ سال ہوں گے، اور جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور ان کے رہنماؤں کے بغیر منصفانہ انتخابات ممکن ہیں۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں نگراں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وہ ہزاروں کارکنان جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھے، وہ سیاسی عمل کو چلائیں گے اور انتخابات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات نہایت مضحکہ خیز ہے کہ سابق وزیر اعظم کی انتخابات میں کامیابی کو روکنے کے لیے فوج انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری کرے گی۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ عدلیہ سے عمران خان کی سزا کو کالعدم اور انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دینے کی سفارش کریں گے، تو نگراں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ وہ عدلیہ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کریں گے اور کسی بھی قسم کے سیاسی مقاصد کے لیے عدلیہ کو بطور آلہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی بھی الیکشن غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہوگا۔ بیان میں آیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کا بیان آئین و جمہوریت اور ملکی مفادات کے حوالے سے ریاستی ڈھانچے میں پائی جانے والی عدم حساسیت کا مظہر ہے۔ پی ٹی آئی ترجمان نے کہا کہ غیر معمولی عوامی تائید کی حامل سیاسی قیادت اور جماعتوں کو مصنوعی غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقوں سے انتخاب سے باہر کرنے کے نتائج ہمیشہ تباہ کن ہوا کرتے ہیں، اور دستور، قانون، جمہوریت اور اخلاق نگراں وزیر اعظم کو سیاست و انتخاب پر اثر انداز ہونے کے کسی غیر فطری، غیر جمہوری اور غیر آئینی منصوبے کا حصہ بننے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انوار الحق کاکڑ اپنے بیان کی فوری وضاحت کریں اور بطور نگراں وزیر اعظم اپنی حکومت کو جماعت تفریق کے شرنگیز منصوبوں سے مکمل الگ کریں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غرب اردن میں واقع طول کرم کیمپ میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے، عبد الرحمن سلیمان اودیش اور اسید جب آوی۔ 2 فلسطینی نوجوان تھے جو اتوار کو غرب اردن کے مشرقی طول کرم میں واقع کیمپ نور شمس میں صہیونی فوجیوں کے حملے میں شہید ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے طول کرم نور شمس کیمپ پر حملے میں اینٹی ٹینک میزائلوں انیرجا کا استعمال کیا ہے۔ مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی دسیوں فوجی گاڑیوں اور بلڈوزروں کے ذریعے شہر طول کرم میں حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ ان جارے فوجیوں نے نور شمس کیمپ تک پہنچ کے اس کیمپ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ دوسری جانب مزاحمتی فورسز نے بھی غاصب فوجیوں کے بلڈوزروں کو بارودی مواد سے نشانہ بنایا۔ طول کرم کی الاقسام بٹالین نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے دیگر مزاحمتی گروہوں کے ساتھ مل کر نور شمس کیمپ میں کئی محوروں سے مسلح تصادم شروع کر دیا۔ دوسری جانب دریائے اردن کے مغربی کنارے میں واقع رام اللہ میں برزیت یونیورسٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونیوں کے ایک گروہ نے اتوار کے روز اس یونیورسٹی کے ہاسٹل سیکشن پر حملہ کر دیا۔ اس بیان میں غاصبوں کے حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس یونیورسٹی کے ہاسٹل پر قابض فوج کا حملہ اور املاک کی تباہی، نیز متعدد طلبہ کی گرفتاری، تمام بین الاقوامی اصول و قوانین کی صریح اور کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور ہاسٹل اور تعلیمی اداروں پر حملہ ایک کھلا جرم ہے۔ اسی دوران فلسطینی سرزمین اور مقدس مقامات پر صہیونیوں کے حملوں کے تسلسل میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں رہنے والے انتہا پسند صہیونیوں کے گروہ نے مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے۔ اس وقت مسجد الاقصی صہیونی فوجیوں اور آبادکاروں کے لیے بیت المقدس کے اسلامی اور عیسائی تشخص کو ختم کرنے اور اس کی جگہ صہیونیت کی علامتیں جائے گزین کرنے کا مرکز بن چکی ہے۔ واضح رہے کہ 350 سے زائد صہیونی آبادکاروں نے مسجد الاقصی پر عید روز بخشش کے مراسم کی ادائیگی کے وقت حملہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں کا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھی ہاشم علی نے ہندوستان کی معروف تجزیہ نگار عارفہ شیروانی سے گفتگو کی ہے، لیجیے سماعت فرمائیے۔
ہندوستانی پارلیمنٹ میں بی ایس پی کے ایم پی دانش علی کے ساتھ بی جے پی کے ایم پی رمیش جدھوڑی کے مبینہ قابل اعتراض رویے کا مسئلہ ہے جو اس وقت بہت زیادہ گرم ہے۔ تو مبینہ طور پر رمیش جدھوڑی نے دانش علی کو دہشت گرد بھی کہا اور تو طلاق بھی انہوں نے کی۔ تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس پورے واقعے پر کیا تبصرہ کریں گی؟
دیکھیے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو اب تک جو نفرت اور خاص کر جو طرح کا اسلاموفوبیا دیکھا گیا ہندوستان کی سڑکوں پر، اب وہ سڑک سے لے کر اور پارلیمنٹ پہنچ چکا ہے، سڑک سے سنسد پہنچ چکا ہے، پیپر کے ساتھ۔ تو اس طرح کی نمائندگی ہے یہ اس نفرت کی، اور جس طرح سے جو عام مسلمان ہے وہ ہر روز فیل کر رہا ہے، ہر روز فیس کر رہا ہے، وہی جو ہے اب ممبر آف پارلیمنٹ کے ذریعے، ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے ذریعے دوسرے ممبر آف پارلیمنٹ، جو دونوں الگ الگ مذہب کے ہیں، ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی ہے۔ تو ایک طرح سے تو یہ ٹھیک بھی ہوا، کیونکہ جو عام آدمی فیس کر رہا تھا اسے اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت ہی بڑے دیوانے لوگ ہیں، وہ نفرت پھیلا رہے ہیں، لیکن اب تو یہ باقاعدہ عام لوگوں کے ذریعے سنا گیا، ایک انسان دونوں ممبر آف پارلیمنٹ اور دونوں آمنے سامنے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ ظاہر کرتا ہے، دوسرے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب 10 سال پاور میں ہونے کے بعد جو بی جے پی ہے، رولنگ پارٹی ہماری، اس کا جو ایویڈینس ہے، جو قبر ہے، وہ حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب وہ جو خاص کر اقلیتی جو کمیونٹیز سے، معاشرے سے لوگ آتے ہیں، ان کی اب کوئی حیثیت نہیں سمجھتے ہیں، اور جو طاقت ہے، پاور ہے، حکومت کی پاور ہے، उनके स्तर पर चढ़कर बोल रही है और खासकर इसमें जो स्पीकर का जो रवैया रहा वो अपने आप में काफी नाउमीद करने वाला है, जहाँ छोटी छोटी बातों पर सिद्धैल ने आज आकर प्रोटेस्ट करने से सस्पेंड किया जाता है। एक जेनेरिक राहुल गांधी ने काफी साल पहले 2019 के इलेक्शन के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे मोदी जो होते हैं किसी पक्ष राखने के लिए भी ये बात की गई। कुछ भी बेसिक मेंबरशिप थी जो प्राइमरी मेंबरशिप थी उस तक को खारिज कर दिया गया था, उनकी मेंबरशिप छीन दी गई और आज यहाँ एक पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहा है एक दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैमरे के सामने पार्लियामेंट बिल्डिंग में नई पार्लियामेंट जैसे जिसको कहा जा रहा है कि ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये नई बिल्डिंग बनाई गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सीधे तौर पर यही पता चलता है कि कितना ज्यादा माहौल खराब है और जो आम मुसलमान की जो जिंदगी है जो उसकी आगे उसकी डिग्निटी है उससे बहुत कम।
अच्छा, ये जो आपने कहा कि स्पीकर का रवैया ना उम्मीद करने वाला था, तो वो क्या रवैया आप कुछ बताएंगे?
तो उन्होंने उनको सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया कि पहली बात जब ये गाली गलौज का पूरा माहौल चल रहा था उस दौरान उनको रोका नहीं गया और दूसरे ये हुआ कि दानिश ने मुझसे इंटरव्यू में ये कहा कि सिर्फ वो दो लोग जो इस वक्त उनके साथ ये खड़ा किया जा रहा था, दो लोग जो हंस रहे थे जिस कैमरे पर देख रहे थे, इसके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जो हंस रहे थे और जो या फिर खामोश थे या एक तरह से खामोश सपोर्ट दे रहे थे और वो सभी लोग बीजेपी के मेंबर्स थे, बीजेपी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। तो जो स्पीकर है उनका रवैया ये रहा कि उन्होंने कोई सस्पेंशन वगैरह का कोई उनको नहीं दिया, नहीं किया गया, उनको सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया कि अगर आपने अबकी बार ऐसा किया तो फिर आपकी शायद नहीं। और बीजेपी ने उनको एक शो कॉज नोटिस दिया जितनी की कार्रवाई।
तो ये जो बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को वजह बताओ नोटिस किया है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है?
उसमें पहले वो जवाब देंगे कि आप जो है अपने बर्ताव को एक्सप्लेन कीजिए कि आपने क्यों ये रिएक्शन दिया, अगर वो उनको सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे तो फिर हो सकता है कि बीजेपी को एक्शन लेने की कोशिश करे, जिसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है सिर्फ ये खाना पूरी करने के लिए कि क्योंकि इतना ज्यादा आउटरीच सोशल मीडिया खामोश करने के लिए ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, सिर्फ दिखाने के लिए दिखावे के लिए इसकी कोई खास मान है।
जी आपने भी जिक्र किया कि दो एमपी बीजेपी के कैमरे में भी दिखाई दे रहे थे तो वो हंस रहे थे बहस के दौरान, तो उसमें तो हर्षवर्धन थे दिल्ली के एमपी, तो इन दोनों ने सफाई दी है। खासतौर से हर्षवर्धन ने ये कहा कि मैं तो मुसलमानों में पला बड़ा हूँ और मैं क्या ऐसे रवैये के साथ आ रहूँगा, या सफाई उन्होंने दी है, आपने उसको देखा होगा, तो आप कहाँ तक मुतमईन है उनकी सफाई से?
नहीं, मुझे लगता है ये स्पेस सेविंग एक्सरसाइज है क्योंकि वो एक्सपोज हो गए थे कैमरे के सामने और फिर उनका नाम जो है वो ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर, तो उन्हें शायद शर्म आई होगी अपने बिहेवियर पर, तो इसलिए वो उसको इस तरह से कह रहे थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा, पहली बात तो कोई बहस ही नहीं हुई, एक तरफा सिर्फ बदतमीजी हुई है, ये बहस नहीं हुई है, तो इसको बहस का नाम देना और ये कहना कि दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही थी, दोनों तरफ कोई बयानबाजी खास तरह से बर्ताव किया गया, मुझे लगता है कि एक तरह की शर्म मिटाने के लिए एक फेस पेस्टिंग की रेखा है।
एक आखिरी सवाल इस मौजू से अलग हटकर, खवातीन रिजर्वेशन बिल पर, खवातीन रिजर्वेशन बिल जो पास हो गया है दोनों एवानों से पार्लियामेंट के, लेकिन तकरीबन सभी बड़ी सियासी पार्टियां कुछ न कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस बिल पर तरजीह कर रही हैं, तो इन पार्टियों ने पार्लियामेंट में उसके हक में क्यों वोट दे दिया?
हाँ, ये दिलचस्प सवाल है कि वाकई क्यों दे दिया उन्होंने वोट, क्योंकि एक तरह से ये माना जा रहा है कि जो ये उसके खिलाफ माना जाएगा, हालांकि जो पार्टियां खासकर तीन पॉलिटिकल पार्टियां जिसमें बीएसपी एसपी और साथ साथ आरजेडी, आरजेडी की लीडिंग पार्टी है जिसने ये कहा कि कोटा विद इन कोटा चाहिए, जो बैकवर्ड क्लास की बैकवर्ड कास्ट की औरतें हैं उनको इसमें कोटा मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी फाइनली वोट तो दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो ये कहें कि उन्हें भी ओबीसी कोटा चाहिए, उनकी जो पार्टी प्रेसिडेंट है उन्होंने बाकायदा एक बार ऑन रिकॉर्ड سے او بی سی ہے اور خود راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے بھی او بی سی کو ڈرگ کو ہائی لائٹ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے یہ وہ ایس کے خلاف ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اس بل کو روکنا چاہتے ہیں یا وہ ووٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ ہم جب تک او بی سی کو کوٹا نہ ملے تو مجھے لگتا ہے پبلک پرسپشن کے خلاف یہ بات جاتی ہے. جس کے پولیٹیکل پارٹیز نے طے کیا یہ ہائی لائٹ کرتے ہوئے تھی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوٹا ودن کوٹا ہوتا, لیکن اس کے باوجود ہی انہوں نے ووٹ کیا. لیکن ہے کہ یہ پہلی بات تو بہت دوسری کوڑی ہے, کیونکہ اس میں دو جو لگائی گئی ہیں تو یہ ہے کہ سینسس ہونا چاہیے اور دوسری کنڈیشن یہ پورا ہوتے میں وہ یہ ہے کہ 15 سال گزر جائیں گے, یعنی کہ 2039 سے پہلے 2029 میں بلکہ 2040 سے پہلے ممکن ہے کہ یہ عمل آ پائے. تو مجھے لگتا ہے صرف یہ ایک طرح کا صرف ایک پولیٹیکل پوسچرنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
تو 2039 اکثر لوگ بتا رہے ہیں کہ 2029 تو 2039 میں 16 سال ہو جائیں گے.
جی ابھی دے رہا ہوں اگلے یہ سمجھی رات تھی 2024 بھی نہیں
2024 تو نہیں ہوگا
2024 بھی نہیں ہوگا 29 بھی نہیں ہوگا 15 سال لگیں گے. جی
بہت بہت شکریہ.
جی شکریہ.
سامعین ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ بچھاؤ پلکیں ادب کا آلہ مقام آیا. زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھو سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہبت ہا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان, او راہبت ہا کے جانے والے نبی دے صد ان بساط بن کر پیام دارو سلام آیا. نبی دے صد ان بساط بن کر پیام دارو سلام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب سماعت فرمائیں آغاز امامت حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے موقع کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
صبح امید,
سامعین آج کی تاریخ دنیا کو حقیقی نجات دینے والے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے والے امام کی امامت کے آغاز سے منسوب ہے. اسی لیے عالم بشریت کے لیے مسرت و شادمانی کا دن ہے. ہم اس مبارک و مسعود موقع کی مناسبت سے تمام منتظرین منجی عالم کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں.
سامعین یہ 21ویں صدی ہے اور علم و صنعت اور سائنس و ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے, لیکن انسان بدحال و رنجیدہ ہے اور اب بھی اپنی باطنی حقیقت سے بدستور اس کا فاصلہ باقی ہے. صنعت اور تہذیب و تمدن نے اس کی فرصت کے مواقع سلب کر لیے ہیں اور انسان اپنے لیے بدستور نور اور روشنی کے درخشاں دور کے آنے اور خوبصورت افق کے دیکھنے کا منتظر ہے. ایک آفاقی ہستی اور انسانیت کو نجات اور عدل و انصاف کو رواج دینے والی ایک الہی آسمانی شخصیت کا انتظار. انسان کی زندگی کو کچھ اور ہی بالیدگی اور شادابی عطا کرتا ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں, صبر و بردباری اور انتظار فرج بہت ہی لذت بخش ہے. آج کے دور میں بہت سے خستہ حال اور پیکر شوق و اشتیاق اس امید پر زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ایک روز منجی عالم بشریت کا ظہور اور اس کے دور میں عدل و انصاف و ایمان کی دنیا پر حکمرانی کا مشاہدہ کریں گے۔
8 ربیع الاول سن 260 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت نے امت مسلمہ کو سوگوار اور غم و اندوہ میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن روئے زمین پر آخری حجت الہی فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی کی امامت کی بشارت و خوشخبری نے دلوں کو امید اور مسرت و خوشی سے سرشار کر دیا۔
اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام۔ اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام۔ سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے امام، اے میرے امام۔
سامین، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور امامت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاریخ کا سخت اور حساس دور تھا۔ عباسی خلیفہ معتمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام سے منقول احادیث و روایات سے باخبر تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ آخری حجت الہی ستمگروں سے ان کے ظلم و ستم کا انتقام لینے والا، مظلوموں کی پناہ گاہ اور عدل و یکتا پرستی کی حکومت قائم کرنے والا خاندان اہل بیت سے ہوگا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں اس کی ولادت ہوگی۔ اس لیے وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر کڑی نظر رکھتا تھا اور اس امر کا خواہاں تھا کہ یہ الہی وعدہ پورا نہ ہونے پائے، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور مشیت الہی سے فرزند امام حسن عسکری حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہوئی اور کسی دشمن اہل بیت کو کان و کان خبر نہ ہوئی۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پہلے غفلت کی ماری اور قدر ناشناس دنیا نے 11 اماموں کو شہید کر دیا تھا، شاید اسی لیے خداوند عالم نے 12ویں امام ہادی اور اپنی آخری حجت کو کائنات کی نظروں سے پوشیدہ کر رکھا اور ان کا نور پردہ غیب سے سارے عالم کو منور کر رہا ہے۔
فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور آپ سے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، آپ کے بعد امام اور آپ کا جانشین کون ہوگا؟ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت گھر میں تشریف لے گئے اور پھر اپنے ساتھ تقریباً 3 سال کے ایک بہت ہی خوبصورت بچے کو لے کر آئے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند درخشاں تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے احمد ابن اسحاق، اگر پیش خدا اور اس کی حجتوں کے نزدیک تمہارا مقام اور احترام نہ ہوتا تو ہم اپنے فرزند کو تمہارے سامنے نہ لاتے اور تمہیں نہ دکھاتے۔ یہی ہے کہ جس کا نام رسول کا نام اور جس کی کنیت رسول کی کنیت ہے، یہ وہی ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت سے سوال کیا کہ فرزند رسول، کیا کوئی علامت اور نشانی بھی آپ کے اس فرزند کی امامت اور حجت خدا ہونے کی ہے؟ اس وقت اس محلقہ نے زبان کھولی اور فرمایا، میں روئے زمین پر بقیت اللہ ہوں، میں خدا کے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ اے احمد ابن اسحاق، جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو علامت دیکھنے کا مطالبہ مت کرو۔ سامعین، شب معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معصوم پیشواؤں کے نور کو دیکھا اور ان کے درمیان اپنے آخری وصی و جانشین کے نور کو بھی دیکھا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بارے میں فرماتے ہیں، جب میں نے ان معصومین کے نور کو دیکھا تو پروردگار سے عرض کی، یہ لوگ کون ہیں؟ پروردگار نے فرمایا، یہ سب تمہاری امت کے پیشوا ہیں اور یہ تمہارا آخری جانشین قائم ہے، یہ وہ ہے جو میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام کرے گا اور میرے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ اے محمد، اس سے محبت کرو اور اسے دوست گردانو، بس میں یقیناً اس کو دوست رکھتا ہوں اور جو اسے دوست رکھے گا اس کو بھی دوست رکھوں گا۔
سامعین، انسان ہمیشہ حقیقت تک رسائی کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت تک رسائی کے لیے راستے کے انتخاب میں مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اسے پیشوا، رہبر اور امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے زمین کبھی حجت الہی سے خالی نہیں رہ سکتی، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ صالحین کو زمین کا وارث بنائے گا۔ یہ وعدہ الہی صرف قرآن کریم نہیں بلکہ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ در حقیقت اسلام کے علاوہ دیگر ادیان الہی و آسمانی بھی نجات دہندہ اور مصلح عالم کے ظہور کے منتظر ہیں، جو ظلم و ستم کو نابود اور عدل و انصاف و آزادی کو ان کی جگہ جاگزین کرنے والا ہے۔ تمام ادیان الہی اس عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک ایسے بحرانی دور میں جب ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا، اس وقت ایک نجات دہندہ اور مصلح عالم ظہور فرمائے گا اور ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا اور عدل و انصاف کو ساری دنیا میں رواج دے گا اور پھیلا دے گا۔
سامعین، طول تاریخ میں الہی انبیاء، اولیاء اور مصلحین کا بنیادی مقصد قیام عدالت رہا ہے، اور اسی لیے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور کے بعد ان کا بھی الہی بنیادی مقصد قیام عدالت اور نابودی ظلم و جور ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے اماموں نے بھی اس حقیقت کا اعلان کیا کہ آخری حجت خدا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بنابراین یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انقلاب اور عالمی حکومت کا آغاز دین الہی کے مطابق عدالت کے نفاذ کی بنیاد پر ہوگا، اور اس امر کے لیے منصف و عادل اور نیکوکار مامورین کی ضرورت ہوگی۔ وہ افراد جو حیات بشر کے افق کے درشا ہونے کی امید و آرزو رکھتے ہیں اور اس امر کے منتظر ہیں کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے اور عالمی مستکبرین کا ظلم و استبداد ان کے دلوں میں روشن شمع امید کو خاموش کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ اس بات میں بالکل شک نہیں کرتے کہ حق کی طاقت ظلم و فساد کے پہاڑوں کو زمین بوس کر دے گی۔ مہدی موعود اور منجی عالم بشریت کے ظہور سے انسانی تعقل کو کمال حاصل ہوگا اور نجات دہندہ عالم دنیا کو امن و صلح کا گہوارہ بنا دے گا۔
سامعین، ابھی آپ ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین،
اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 3 مہر 9 ربیع الاول اور 25 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. نو ربیع الاول سن 260 ہجری قمری کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا. حضرت امام مہدی علیہ السلام پروردگار عالم کے حکم سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. آپ سن 328 ہجری قمری تک اپنے خاص نائبین کے ذریعے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. اس زمانے کو غیبت صغرا کہا جاتا ہے. اس کے بعد غیبت کبرا کا زمانہ شروع ہوا. اس زمانے کے لیے آپ نے کسی خاص شخص کو اپنا نائب مقرر نہیں فرمایا, بلکہ آپ کے فرمان کے مطابق اسلام شناس متقی اور اپنے زمانے سے آگاہ فقہا آپ کے جانشین ہیں. متعدد روایات کے مطابق آپ اسلام کی عالمی حکومت کے لیے قیام کریں گے. جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی, اس وقت آپ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. پچیس ستمبر سن 1294 عیسوی کو برطانوی کیمیا داں اور فلسفی راجر بیکن کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ سن 1214 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. ان کو عبرانی, یونانی اور عربی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا. راجر بیکن پہلے یورپی تھے جنہوں نے بارود بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور علم کیمیا پر کتابیں لکھیں. پچیس ستمبر سن 1914 عیسوی کو ہندوستان کے ایک اہم سیاستداں, کسان لیڈر اور سابق نائب وزیر اعظم چودھری دیوی لال ہریانہ کے سرسا ضلع کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. وہ تاؤ کے نام سے بھی مشہور تھے. دیوی لال ان چند سیاستدانوں میں سے تھے جو ملک کی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ہندوستانی سیاست میں سرگرم رہے. ہندوستان میں آزادی کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات میں ہی دیوی لال کو ریاستی اسمبلی کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا. چودھری دیوی لال ریاست ہریانہ کے 2 بار وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے, 1977 سے 1979 تک اور 1987 سے 1989 تک. وہ 2 بار ملک کے نائب وزیر اعظم بھی رہے. ایک بار 2 دسمبر سن 1989 سے 1 اگست 1990 تک, جب وی پی سنگھ وزیر اعظم تھے, اور دوسری بار 10 نومبر 1990 سے 21 جون 1991 تک, جب چندر شیکھر وزیر اعظم تھے. 6 اپریل سن 2001 کو دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا. تین مہر سن 1371 ہجری شمسی کو ایران کے ایک صوفی منش شخص استاد الحاج مرزا عبد الکریم روشن تہرانی کا انتقال ہوا. وہ سن 1282 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے. جوانی میں فلسفے اور علم عرفان کے جذبے اور شوق نے ان کو اسلامی علوم کی طرف راغب کیا. انہوں نے اپنے زمانے کے جید اساتذہ سے ان علوم کو حاصل کیا تھا. تھوڑے ہی عرصے میں روشن تہرانی کا شمار علم عرفان کے ممتاز اساتذہ میں ہونے لگا. الحاج مرزا روشن تہرانی نے تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں بھی تدریس کی خدمات انجام دیں اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. 25 ستمبر سن 1997 عیسوی کو صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے موساد نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی امور کے سربراہ خالد مشعل پر دہشت گردانہ حملہ کیا۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں ہونے والے اس حملے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود خالد مشعل معجزاتی طور پر بچ گئے۔ اس حملے میں ملوث دو اسرائیلی جاسوس گرفتار کر لیے گئے۔ اردن میں داخلے کے لیے موساد کے کارندوں نے کینیڈا کے پاسپورٹ استعمال کیے تھے، جس سے کینیڈا کے حکام سیخ پا ہو گئے۔ اس حملے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صہیونی حکومت دوسرے ممالک میں بھی سرکاری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ علاوہ ازیں اردن اور کینیڈا کی طرف سے شدید مذمت نے دنیا بھر میں صہیونی حکومت کو ذلت و شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ پچیس ستمبر سن 2003 عیسوی کو فلسطینی مصنف اور مفکر ایڈورڈ سعید کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1935 میں بیت المقدس شہر میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایڈورڈ سعید 17 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پروفیسر ایڈورڈ سعید کی عالمی شہرت کا سبب ان کی طرف سے فلسطینی کاز اور عوام کی بے دریغ حمایت تھی۔ انہوں نے متعدد کتابوں اور مضامین کے ذریعے فلسطینی عوام کی صدائے مظلومیت دنیا والوں تک پہنچائی۔ وہ سن 1977 میں فلسطین کی قومی پارلیمنٹ کے رکن بنے، لیکن انہوں نے 1991 میں صہیونی حکومت کے ساتھ تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے مذاکرات پر احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1978 میں شائع ہونے والی ایڈورڈ سعید کی کتاب شرق شناسی بلا شبہ ان کی اہم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طرح مستشرقین مغربی استعمار پسندوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکے ہیں، تاکہ وہ اس طرح مشرقی قوموں کی دولت کو لوٹنے کا جواز پیش کر سکیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواك برحمتك يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک